अहले आखरत इस्लाम लोगों से ये चाहता है कि दुनिया को इस तरह पहचानें जैसे वो है और अपने आमाल और किरदार को इस तरह बजा लाएं जैसे कि वो दुनिया है। जिन लोगों ने दुनिया को जिस तरह के वो है पहचान लिया है तो फिर वो इस दुनिया के आशिक और दीवाने नहीं बनते और वो ज़रो जवाहर के धोखे में नहीं आते जबकि वो इसी दुनिया में ज़िंदगी करते हैं, अल्लाह ताला की शरई लिहाज से नेमतों से और लज्जात से इस्तफादा भी करते हैं, लेकिन वो इनके कैदी और ग़ुलाम नहीं बनते। वो खुदा और आखरत के जहान को भी नहीं भुलाते और हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने नेक कामों के बजा लाने से आखरत के जहान के लिए ज़्यादा राह और तोशा हासिल करें। इस जहान में ज़िंदगी करते हैं लेकिन इनके दिल की आँख बरतर व बाला उफक को देखती है। हर लम्हा और हर हालत और हर अमल में खुदा और आखरत के जहान पर नज़र रखते हैं और आखरत के जहान के लिए इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। दुनिया को आखरत की खेती और तिजारत का महल जानते हैं। कोशिश करते हैं कि आखरत के जहान के लिए ज़्यादा राह हासिल करें। दुनिया की तमाम चीज़ों से आखरत के जहान के लिए फ़ायदा हासिल करते हैं, यहाँ तक के काम और काज, खाने पीने, अज़दवाज और दूसरे दुनियावी कामों से भी आखरत के जहान के लिए इस्तफादा हासिल करते हैं। इस तरह के लोग दुनियादार नहीं होते बल्कि ये अहले आखरत हैं। इब्ने अबी याफूर कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हम दुनिया को दोस्त रखते हैं। आपने फरमाया कि दुनिया के माल से क्या करते हो? मैंने अर्ज़ की, इसके ज़रिए से अज़दवाज करता हूँ और हज को जाता हूँ और घर वालों पर ख़र्च करता हूँ और अपने भाइयों की मदद करता हूँ और अल्लाह ताला के रास्ते में सदक़ा देता हूँ। आपने फरमाया कि ये तो दुनिया नहीं है बल्कि ये तो आखरत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ऐ खुदा के बंदो, मुतवज्जे रहो कि परहेज़गार दुनिया में भी फ़ायदा हासिल करते हैं और आखरत में भी फ़ायदा हासिल करते हैं। वो दुनियादारों के साथ दुनिया से फ़ायदा हासिल करने में शरीक हैं लेकिन दुनियादार उनके साथ आखरत में शरीक नहीं हैं। उन्होंने दुनिया में उम्दा तरीक़े से ज़िंदगी बसर की है और खाने वाली चीज़ों से उम्दा तरीक़े से इस्तफादा किया है। उन्होंने दुनिया से वही इस्तफादा किया है जो अय्याश लोग इससे इस्तफादा किया करते थे और वही इस्तफादा किया है जो ज़ालिम और मुतकब्बिर लोग किया करते थे। इसके बावजूद ये लोग आखरत का ज़्यादा राह और दुनिया के तिजारत के महल से पूरी तरह कमाकर आखरत की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। दुनिया से जहद की लज्जत को भी हासिल किया है और उन्हें यकीन था कि आखरत में अल्लाह ताला के जवार रहमत में इस तरह ज़िंदगी करेंगे कि इनकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की जाएगी और लज्जत और ख़ुशी से इनका हिस्सा कम और नाक़िस नहीं होगा। लिहाजा काम और काम में मशगूल होना और सनत तिजारत और ज़रात और इसी तरह के मकाम और मनसब और इज्तमाही ज़िम्मेदारियों का कबूल करना जहद और अहले आखरत होने के मुनाफी और नासाज नहीं हुआ करता। ये तमाम उमूर अल्लाह ताला की रज़ाइत हासिल करने और आखरत के रास्ते में गामजन होने में समोए जा सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन जो अपनी तमाम कोशिश काम और काज में इस्तेमाल करते थे, रात को मेहराब इबादत में गिरिया उजारी किया करते थे और फरमाते थे, ए दुनिया मुझसे दूर हट जा, क्या मुझे धोखा देने के लिए मेरे सामने आई है और मुझसे मोहब्बत का इजहार करती है? ये तेरा वक्त नहीं है, जा किसी दूसरे को धोखा दे, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं कि जिनमें रुजू भी नहीं किया जा सकता। तेरी ज़िंदगी कोताह से और तेरी कीमत मामूली है और ज़्यादा राह थोड़ा है और रास्ता और सफ़र तवील है और आगे की मनाजिल अजीम है। आप एक और जगह फरमाते हैं, ऐ दुनिया मुझसे दूर हो जा कि मैंने तेरी महार तेरी गर्द पर डाल दी है और तुझे आज़ाद कर दिया है। मैं तेरे चुंगल से निकल चुका हूँ और तेरे जाल से भाग गया हूँ और तेरी लग्ज़िशगाह से दूर हो चुका हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस हालत में जबकि एक लश्कर जर्रार के साथ जंग करने जा रहे थे अपनी फटी पुरानी जूती इब्ने अब्बास को दिखलाई और फरमाया कि खुदा की कसम ये फटी पुरानी जूती मेरे नज़दीक हुकूमत और अमीर होने से ज़्यादा महबूब है, मगर ये कि मैं हक़ को बरकरार करूँ और बातिल को रद्द करूँ। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे ऐसे ही थे और हैं। इस दुनिया में ज़िंदगी करते हैं लेकिन वो आलम बाला को देखते हैं और अहले आखरत हैं। आम लोगों की तरह काम और काज करते हैं बल्कि हुकूमत और फरमानदही और ज़मामदारी और ज़िंदगी के उमूर को भी चलाते हैं और इन तमाम कामों को अल्लाह ताला की रज़ा और अपना अमली वजीफ़ा करार देते हैं اور شرعی حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے باوجود دنیا کو تین طلاقیں دے رکھی ہیں اور اس کی محبت کو دل سے نکالا ہوا ہے. حکومت لینے کے لیے جنگ کرتے ہیں لیکن صرف حق کے دفاع اور عدالت کو برپا کرنے کے لیے، نہ یہ کہ حکومت اور ریاست کریں. اہل دنیا، اگر کسی انسان نے دنیا کو جیسے ہے اس طرح نہ پہچانا ہو، دنیا میں ایسے زندگی کرنے میں مشغول ہو گیا ہو کہ گویا اس کے خلق ہونے کی غرض اور غایت یہی دنیا تھی اور آخرت میں کوئی حساب اور کتاب نہیں، اور نہ ہی اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے کہ جس کی طرف اس نے جانا ہے، اور وہ مال اور دولت، زن اور فرزند، جاہ و جلال اور مقام و منصب کا قیدی اور فریفتہ ہو چکا ہو، اور اسی دنیا کی زندگی کو خوب مضبوط پکڑ رکھا ہو اور اسی کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتا ہو، اور آخرت کی زندگی اور خدا کو فراموش کر دیا ہو، اور مانوی بلندیوں سے چشم پوشی کر لی ہو، اور صرف حیوانی خواہشات کو پورا کرنے اور لذائذ دنیاوی سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں کمر ہمت باندھ رکھی ہو، اس طرح کا انسان اور افراد دنیا دار اور اہل دنیا شمار ہوتے ہیں، گرچہ وہ فقیر اور نادار اور گوشہ نشین ہی کیوں نہ ہو، اور ہر قسم کی اجتماعی ذمہ داری کے قبول کرنے سے پرہیز ہی کیوں نہ کرتے ہوں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں خریدا ہے. نیز ارشاد ہوا ہے کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی پر رضایت دے دی ہے، جبکہ یہ معمولی ثروت سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری ملاقات اور بقا کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی سے دل لگا رکھا ہے اور خوش ہیں، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کسب کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کی خدا سے دور ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سوائے شکم پری اور عورت کے اور کسی چیز کو ہدف اور غرض قرار نہیں دیتا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو دل دنیا کا فریفتہ اور عاشق ہوگا، اس میں تقوی اور پرہیزگاری کا داخل ہونا حرام ہوا کرتا ہے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بہت ہی برا معاملہ اور تجارت ہے کہ جس کی قیمت اور عوض اپنے نفس کو قرار دیا جائے، اور دنیا کو اس کے عوض جو خدا کے نزدیک ہے عوض بنا لیا جائے. اگر دنیا کی مذمت کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا غرور اور دھوکہ دینے والی اور مشغول رکھ دینے کا مال اور متاع ہے. دنیا اپنے آپ کو خوبصورت اور شیرین ظاہر کرتی ہے اور انسان کو اسی میں لگائے رکھتی ہے، اور انسان کو خدا کی یاد اور آخرت کے لیے زیادہ راہ حاصل کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے اور اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان ہوشیار رہیں اور اس کی چالوں کا دھوکہ نہ کھائیں، اور اپنے آپ کو دنیا کے قیدی اور غلام نہ بنائیں، اور اس پر فریفتہ نہ ہو جائیں. قابل مذمت دنیا سے لگاؤ اور عشق ہے، اور اپنے خلق ہونے کی غرض کو بھول جانا ہے، اور آخرت کی ہمیشگی زندگی اور اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو جانا ہے. اہل دنیا اور اہل آخرت، جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتے ہیں وہ اہل آخرت ہے، اور جو صرف دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ اہل دنیا اور دنیا دار ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ دو قسم پر عمل کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا نے اسے مشغول کر رکھا ہے اور آخرت سے غافل بنا دیا ہے. ڈرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد فقیر ہو جائے گی، لیکن آخرت کے جہان میں خالی ہاتھ جانے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. اپنی عمر کو دوسروں کے منافع کے لیے خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی روزی بھی بغیر کسی مشقت کے پہنچتی رہتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کا حصہ اور نصیب اسے ملتا رہتا ہے، اور یہ دونوں جہانوں کا مالک ہو جاتا ہے. یہ خدا کے نزدیک آبرو مند اور محترم ہوگا، اور جو کچھ خدا سے طلب کرے گا خدا اسے قبول کرے گا. نیز امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا عبور کر جانے کی جگہ ہے، یہ ٹھہر جانے کا گھر نہیں ہے. لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے نفس کو دنیا کی بے قیمت اشیاء کے عوض فروخت کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو ذلت اور خواری میں ڈالتا ہے. دوسرا وہ ہے جو اپنے انسانی نفس کو خرید لیتا ہے اور آزاد کر لیتا ہے. اہل دنیا اور اہل آخرت میں فرق اسی میں نہیں ہوتا کہ وہ دولت مند ہے یا فقیر، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے یا بیکار، اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول کیا ہوا ہے یا نہیں، लोगों के दरमियान ज़िंदगी कर रहा है या गोशा नशीन है, कस्बो कार तिजारत में मशगूल है या तहसील इल्म दरस व तदरीस तालीफ किताब ओवाज और नसीहत करने में मशगूल है, दुनिया की नेमतों से इस्तफादा कर रहा है या नहीं, दुनिया मनसब और अहदे पर फायज़ है या नहीं। बल्कि इन दो में असली तफावत और फ़र्क इसमें है कि दुनियावी उमूर से वाबस्तगी और इश्क रखता है या उमूर आखरत का फरीफ्ता है, दुनिया से दिल लगा रखा है या आखरत की ज़िंदगी से, दुनिया की तरफ मुतवज्जे है या खुदा की तरफ, अपनी ज़िंदगी की गर्ज और हदफ हैवानी ख्वाहिशात को करार दे रखा है या मकारम अखलाक और फजाइल इंसानी का हुसूल और तरबियत करना। जो चीज़ इंसान को अपने में मशगूल रखे और खुदा की याद और आखरत के जहान के लिए सआदत और कोशिश से रोके रखे वो दुनिया शुमार होगी। गरचे इंसान तहसील इल्म और तदरीस और तालीफ किताब और वाज और नसीहत इमामत जमात यहाँ तक कि गोशा नशीनी और दुनिया से जहद और इबादत बजा ला रहा हो, अगर ये तमाम के तमाम गैर खुदा के लिए हों तो ये भी दुनिया शुमार होगी। पस वाज़े हो गया कि तमाम दुनिया के लोग एक मर्तबे और कतार में नहीं होते, इसी तरह तमाम अहले आखरत भी एक रुतबे में नहीं हुआ करते, बल्कि एक ग्रोह अहले दुनिया का 100% और बतौर कामिल दुनिया से लगाव रखता है और बतौर कुल्ली खुदा और आखरत के जहान से गाफिल होता है। इस तरह के इन लोगों को दुनियादार और दुनिया परस का नाम दिया जाता होगा। इनके मुकाबले में एक ग्रोह लोगों का है जो अल्लाह ताला के खालिस बंदे हैं कि इनकी सारी तवज्जो खुदा और आखरत के जहान के लिए होती है और सिवाय अल्लाह की रज़ा के इनका कोई और हदफ नहीं होता। फिर इन दोनों ग्रोहों में बहुत ज़्यादा दर्जात और मरातब होते हैं, जो जितना दुनिया से लगाव और मोहब्बत रखेगा वो उसी मकदार का दुनियादार होगा और अल्लाह ताला के क़ुर्ब से दूर होगा। इसके बरक्स जो जितना ज़्यादा खुदा की याद में आखरत के जहान की फ़िक्र में होगा वो उतना तारिक दुनिया शुमार होगा। खुलासा, दुनियादार होना और अहल आखरत होना ये दोनों अमर इस्तेलाही लिहाज से इजाफी और नस्बी हुआ करते हैं। तक्वा तस्किया नफ्स का अहम आमिल। इस्लाम में तक्वे को एक बहुत अहम मकाम हासिल है। मोमिनीन में से मुत्तकियों को मुमताज़ शुमार किया जाता है। तक्वे का लफ्ज़ कुरान मजीद नहजुल बलागा और अहादीस की किताबों में ख़ास तौर पर नहजुल बलागा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। कुरान इंसान की शराफत और कीमत का मेयार तक्वे को करार देता है और फरमाता है कि खुदा के नज़दीक तुम में से ज़्यादा मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा परहेजगार और मुत्तकी हो। तक्वे को आखरत के लिए बेहतरीन ज़ाद राह और सआदत का बहुत बड़ा वसीला बतलाया गया है। कुरान मजीद में आया है कि तुम अपनी आखरत के लिए ज़ाद राह हासिल करो। कुरान मजीद में आया है कि तुम अपनी आखरत के लिए ज़्यादा राह हासिल करो और बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है। नेस फरमाता है जो लोग नेक और तकवा रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जजा होगी। और फिर फरमाता है कि जिसने तकवा अख्तियार किया और अच्छे काम अंजाम दिए उनके लिए कोई खौफ और हिरास नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की मगफरत की तरफ जल्दी करो और बहिश्त की तरफ जल्दी करो कि जिसका अर्ज़ ज़मीन और आसमान के बराबर है और जो मुत्तकियों के लिए आमादा की गई है। और फरमाता है कि मुत्तकी बहिश्त में और नेमत में ज़िंदगी करते हैं और इन नेमतों से कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की हैं खुश और खुर्रम हैं। इसी तरह नहजुल बलागा और अहादीस की किताबों में तक़वे को अखलाक का सरदार और सआदत हासिल करने का बुजुर्ग तरीन वसीला बतलाया गया है। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तक़वे को तमाम अखलाक का रास और रईस करार दिया गया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक सिफत ऐसी है जो उसे ना छोड़े और पकड़े रखे तो उसके अख्तियार में दुनिया और आखरत होगी और वो बहिश्त को हासिल कर लेगा। आपसे कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, वो सिफत कौन सी है? आपने फरमाया, वो तकवा है। जो शख्स चाहता है कि तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज़ हो तो तकवे को अपना पेशा बनाए। आपने उसके बाद ये आयत पढ़ी कि जो शख्स तकवे को अपना पेशा करार दे तो खुदावंद आलम उसके लिए कशाइश करार देगा और उसके लिए रोज़ी वहाँ से देगा कि जिसका उसे गुमान तक ना होगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तकवे को हाथ से ना जाने देना क्योंकि वह तमाम खूबियों और खैरात का जामे है। सिवाय तकवे के कोई अच्छाई वजूद नहीं रखती। जो अच्छाई तकवे के ज़रिए हासिल होती है तकवे के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती, ख्वाह वह दुनिया की अच्छाई और नेकी हो या आखरत की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हर काम की शराफत और कीमत तकवे के वास्ते होती है। صرف متقی سعادت اور نجات کو حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتحقیق سعادت اور نجات صرف متقیوں کے لیے ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کے بندو آگاہ رہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں صرف متقی حاصل کرتے ہیں. دنیا داروں کے ساتھ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن دنیا داروں کے ساتھ آخرت کی نعمتوں میں شریک نہیں ہوتے. بہترین طریقے سے دنیا میں زندگی کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کھانے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. متقی انہی نعمتوں سے کہ جن سے مالدار اور سرکش اور متکبر استفادہ کرتے ہیں وہ بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ زادہ راہ اور منافع لے کر آخرت کے جہان کی طرف منتقل ہوتے ہیں. دنیا میں زہد کی لذت کو حاصل کرتے ہیں اور علم رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوار میں زندگی کریں گے اور جو کچھ خدا سے چاہیں گے دیے جائیں گے، اور ان کا لذات سے بہراور ہونا ناقص نہیں ہوگا. بعض احادیث میں تقوی کو نفس کے پاک کرنے اور نفس کی بیماریوں کو شفا دینے والا قرار دیا گیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً تقوی تمہارے دل کی بیماریوں کا شفا دینے والا دارو ہے، اور تمہارے نابینا دل کو روشنی دینے والا ہے، اور تمہارے بدن کی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے، اور تمہارے سینے کے فساد کا اصلاح کرنے والا ہے، اور تمہارے نفس کی کثافتوں کو پاک کرنے والا ہے، اور تمہاری دید کے پردوں کو جلا بخشنے والا ہے، اور تمہارے اندرونی اضطرابات کو آرام دینے والا، اور تمہاری تاریکیوں کو روشن کر دینے والا ہے. احکام کی غرض تقوی ہے. تقوی اسلام میں پر ارزش اخلاقی اصل اور احکام اسلامی کی تشریح کی غرض بتلائی گئی ہے. جیسے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، لوگو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو خلق فرمایا ہے عبادت کرو، شاید با تقوی ہو جاؤ. نیز فرماتا ہے، روزہ تم پر ویسے واجب ہوا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب ہوا تھا، شاید تم با تقوی ہو جاؤ. اور فرماتا ہے کہ خون اور قربانیاں خدا کو نہیں پہنچتی، لیکن تمہارا تقوی خدا کو پہنچتا ہے. اور فرماتا ہے کہ آخرت کے لیے زادہ راہ اور توشہ حاصل کرو، اور بہترین توشہ اور زادہ راہ تقوی ہے. جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بعض عبادتوں کی غرض بلکہ اصل عبادت کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس کے بجا لانے سے با تقوی ہو جائیں، لیکن اسلام کی نگاہ میں تقوی اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ تمام اعمال کے قبول ہونے کا معیار اور راس بتلایا گیا ہے، اور عمل بغیر تقوی کے مردود اور بے فائدہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم نیک اعمال کو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ تقوی کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ عمل اور کوشش کر، کیونکہ کوئی عمل بھی جو تقوی کے ساتھ ہو چھوٹا نہیں ہوتا، اور کس طرح اس کو چھوٹا شمار کیا جائے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مورد قبول ہوتا ہے. جبکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا متقیوں سے قبول کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کا رونا تجھے دھوکہ نہ دے، کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ اگر صبر کرو اور تقوی رکھتے ہو تو یہ بہت بڑا کام ہے. جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں تقوی ایک اصلی ارزش مند اور آخرت کے لیے بہترین زادہ راہ اور توشہ ہے، اور دل کی اہم بیماریوں کے لیے شفا دینے والا دارو ہے، اور نفس کو پاک کرنے کا بہت بڑا وسیلہ بتلایا گیا ہے. اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ احکام الہی کے جال اور تشریح کی غرض اور ہدف قرار پایا ہے. اب ہم تقوی کی وضاحت کرتے ہیں. تقوی کی تعریف. عام طور سے تقوی کو ایک منفی یعنی گناہوں سے پرہیز اور معاصیت سے اجتناب بتلایا جاتا ہے، اور یوں گمان کیا جاتا ہے کہ امور اجتماعی میں شرکت کرنے کی وجہ سے تقوی کو محفوظ رکھنا ایک بہت مشکل کام بلکہ ایک نہ ہونے والا کام ہے، کیونکہ نفس کی سرشت میں گناہوں کی طرف میلان ہونا ہوتا ہے. لہٰذا یا تقوی کو اپنائے اور پرہیزگار بنے اور اجتماعی کاموں سے کنارہ کشی کرے، یا اجتماعی ذمہ داریوں کے عہدے کو لے اور تقوی کو چھوڑے، کیونکہ ان دونوں کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں ہوتا. اس فکر اور نظریے کا لازمہ یہ ہے کہ جتنا انسان گوشہ نشین ہوگا اتنا زیادہ تقوی رکھنے والا بنے گا، لیکن بعض آیات اور احادیث اور نہج البلاغہ میں تقوی کو ایک مثبت پرارزش عمل بتلایا گیا ہے، نہ کہ منفی. تقوی کے معنی صرف گناہوں کا ترک کر دینا نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک اندرونی طاقت اور ضبط نفس کی قدرت ہے جو نفس کو دائمی ریاضت میں رکھنے اور پے در پے عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نفس کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا متی اور فرمانبردار ہو جاتا ہے، اور نفس اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ نفس غیر شرعی خواہشات کا مقابلہ کرتا ہے اور ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ لغت میں بھی تقوی اسی معنی میں آیا ہے۔ تقوی کا مصدر وقایہ ہے کہ جس کے معنی حفظ اور نگہداری کے ہیں۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تقوی ایک اثباتی صفت ہے جو حفاظت دیتی ہے، یہ منفی صفت اور سلبی صفت نہیں ہے۔ تقوی یعنی انسان کا عہد کر لینا کہ احکام شریعت و دستور الہی کی اطاعت کروں گا۔ ہر گناہ کے ترک کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ ترک گناہ اور کنٹرول کرنے کی قدرت اور طاقت اور نفس کو مضبوط رکھنے کی سرشت اور ملکہ کا نام تقوی رکھا جاتا ہے۔ تقوی آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ زاد راہ اور توشہ ایک مثبت چیز ہے، منفی اور سلبی صفت نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے چند جملات پر غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، اے خدا کے بندوں، میں تمہیں تقوی کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ نفس کے لیے ایک مہار ہے جو نفس کو اچھائیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ تقوی کے مضبوط رسے کو پکڑے رکھو اور اس کے حقائق کی طرف رجوع کرو، تاکہ تمہیں آرام اور رفاہیت و وسیع و عریض وطن، مضبوط پناہ گاہ اور عزت کے منازل کی طرف لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں، یقیناً تقوی آج کے زمانے میں تمہارے لیے پناہ گاہ اور ڈھال ہے، اور کل قیامت کے دن کے لیے جنت کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ ایسا واضح راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ایسی ودیت ہے کہ جو اسے پکڑنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اے خدا کے بندو، جان لو کہ تقوی ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔ فسق اور فجور اور بے تقوائی ایک ایسا گھر ہے کہ جس کی بنیاد کمزور ہے اور رہنے والے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس میں پناہ لینے والے کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ اور جان لو کہ تقوی کے ذریعے گناہوں کی زہر اور ڈنگ کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اے خدا کے بندو، تقوی خدا کے اولیاء کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے، اور خدا کا خوف ان کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیتا ہے کہ وہ رات کو عبادت اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں مشغول رہ کر بیدار رہتے ہیں، اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور جان لو کہ تقوی تمہارے لیے اس دنیا میں پناہ گاہ اور مرنے کے بعد سعادت ہے۔ جیسے کہ آپ نے ان احادیث کا ملاحظہ کیا ہے، ان میں تقوی کو ایک باقیمت اور اہم اور ایک مثبت طاقت اور قدرت بتلایا گیا ہے کہ جو انسان کو روکے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ایسی طاقت جو کنٹرول کرتی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ تقوی حیوان کی مہار اور لگام کی طرح ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کی پرکشش نفس اور اس کی خواہشات پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور اسے اعتدال پر رکھا جاتا ہے۔ تقوی ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے کہ انسان کو داخلی دشمنوں یعنی ہوی اور حوث اور غیر شرعی اور شیطانی خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی ڈھال کی مانند ہے کہ جو کہ شیطانی کے زہر آلود تیر اور اس کے ضربات کو روکتا ہے۔ تقوی انسان کو ہوی اور حوث اور خواہشات نفس کی قید سے آزادی دلواتا ہے، اور حرص اور طمع، حسد اور شہوت، غضب اور بخل وغیرہ کی رسیوں کو انسان کی گردن سے اتار پھینکتا ہے۔ تقوی محدود ہو جانے کو نہیں کہتے، بلکہ نفس کے مالک اور اس پر کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ انسان کو عزت اور شرافت، قدرت اور شخصیت اور مضبوطی دیتا ہے۔ دل کو افکار شیطانی سے محفوظ کرتا ہے، اور فرشتوں کے نازل ہونے اور انوار قدسی الہی کے شامل ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور اعصاب کو افیان اور آرام دیتا ہے۔ تقوی انسان کے لیے مثل ایک گھر اور لباس کے ہے کہ جو حوادث کی گرمی اور سردی محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لباس التقوی ذلك خیر۔ تقوی قیمتی وجود رکھتا ہے اور آخرت کے لیے زاد راہ اور توشہ ہے۔ یہ ایک منفی صفت نہیں ہے۔ البتہ قرآن اور حدیث میں تقوی خوف اور گناہ کے ترک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ تقوی کے لوازمات میں سے ہے، نہ یہ کہ تقوی کے معنی یہی ہیں۔ تقوی اور گوشہ نشینی۔ گوشہ نشینی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے قبول نہ کرنے کو نہ صرف تقوی کی علامتوں سے شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بعض موارد میں ایسا کرنا تقوی کے خلاف بھی ہوگا۔ اسلام میں گوشہ نشینی اور رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام انسان کو گناہ سے فرار کرنے کے لیے گوشہ نشینی اور مشاغل کے ترک کرنے کی سفارش نہیں کرتا، بلکہ انسان سے چاہتا ہے کہ اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول کرے اور امور اجتماعی میں شریک ہو۔ پھر اسی حالت میں تقوی کے ذریعے اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اسے قابو میں رکھے، اور گناہ اور کجروی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ شرعی منصب اور عہدے کو قبول نہ کرو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اسے قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اور صرف منصب اور مقام کا غلام بن کر نہ رہ جاؤ۔ اور اپنے منصب اور عہدے کو نفسانی خواہشات اور شہوات کے لیے وسیلہ قرار نہ دو اور حق کے راستے سے نہ ہٹو۔ اسلام نہیں کہتا کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کام اور کار و کسب سے ہاتھ اٹھا لو اور حلال رزق طلب کرنے کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے قیدی اور غلام نہ بنو۔ اسلام نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دے اور عبادت میں مشغول ہو جانے کے لیے گوشہ نشین ہو جا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں زندگی کر اور اس کے آباد کرنے کے لیے کوشش کر، لیکن دنیا دار اور اس کا فریفتہ اور عاشق نہ بن، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ سے تقرب اور سیر و سلوک کے لیے قرار دے۔ اسلام میں تقوی سے مراد یہی ہے کہ جسے اسلام نے گرا بہا اور بہترین خصلت بتلایا ہے۔
محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں islamicesources.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر islamicesources.com کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ ذاتی استعمال یا تبلیغاتی سی ڈیز کی مفت تقسیم کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں ہے۔ تاہم فروخت یا کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے islamicesources.com کی اجازت کی ضرورت ہے۔
تقوی اور بصیرت۔ قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی انسان کو صحیح بصیرت اور بینش دیتا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی واقعی مصلحتوں کو معلوم کر سکے اور اس پر عمل کرے۔ جیسے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تقوی کو پیشہ قرار دو تو خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، یعنی بصیرت کی دید اور شناخت عطا کرے گا، تاکہ سعادت اور بدبختی کی مصلحتیں اور مفسدوں کو پہچان سکو۔ ایک اور آیت میں ہے کہ صاحب تقویٰ بنو تاکہ علوم کو تم پر نازل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ گرچہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن صرف متقی ہیں جو ہدایت دیے جاتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ دل کی بیماریوں کے لیے شفا دینے والی دوا ہے اور دل کی آنکھ کے لیے بینائی کا سبب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شیطان کا آدم کی اولاد کے دل کے ارد گرد چکر لگانا نہ ہوتا تو وہ عالم ملکوت کا مشاہدہ کر لیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے کہ دل کے فاسد ہو جانے کے لیے گناہ کے بجا لانے سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دل گناہ کے ساتھ جنگ میں واقع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور اسے اوپر نیچے کر دیتا ہے، یعنی پچھاڑ دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ عقل کی بینائی اور بصیرت کا سبب بنتا ہے اور سمجھنے اور سوچنے کی قوت کو طاقتور بناتا ہے، اور عقل ایک گوہر ایک گراں بہا ہے جو انسان کے وجود میں رکھ دیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے مصالح اور مفاسد، خیرات اور شرور، سعادت اور شقاوت کے اسباب، خلاصہ جو ہونا چاہیے اور جو نہ ہونا چاہیے کو اچھی طرح پہچان سکے اور تمیز دے سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بدن میں عقل حق کا رسول ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی رسالت اور پیغام عقل کے کندھے پر ڈال دی گئی ہوئی ہیں اور وہ اس کے بجا لانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جسم کی تمام طاقتیں اور غرائز عقل کی حکومت کو قبول کر لیں اور اس کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ خواہشات اور ہوا اور ہوس عقل کے دشمن ہیں، عقل کو ٹھیک کام انجام دینے نہیں دیتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کا مالک نہیں ہوتا وہ عقل کا مالک بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود بینی اور خود پسندی، عجب اور تکبر عقل کو فاسد کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لج باز اور ضدی انسان صحیح فکر اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو درست ہے کہ بدن پر حکومت اور اس کو چلانا عقل کے سپرد کیا گیا ہے اور عقل اس کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن خواہشات اور غرائز نفسانی اس کے لیے بہت بڑی معنی اور رکاوٹ ہیں۔ اگر ایک غریزہ یا تمام غرائز اعتدال کی حالت سے خارج ہو جائیں اور بغاوت اور طغیان کر لیں اور کام نہ کریں تو پھر عقل کیسے اپنی ذمہ داریوں کے انجام دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس طرح کا انسان عقل تو رکھتا ہے لیکن بغیر سوچ اور فکر والا، چراغ موجود ہے لیکن خواہشات اور شہوات اور غضب نے سیاہ بادل یا مہ کی طرح سے چھپا رکھا ہے، اس کے نور کو بجھا دیا ہے اور واقعات کے معلوم کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک شہوت پرست انسان کس طرح اپنی واقعی مصلحتوں کو پہچان سکتا ہے اور شہوت کے طغیان اور سرکشی کی طاقت کو قابو کر سکتا ہے؟ خود پسند اور خود بین انسان کس طرح اپنے عیوب کو پہچان سکتا ہے تاکہ ان کے درست کرنے کی فکر میں جائے؟ اسی طرح دوسری بری صفات جیسے غصہ، حسد، طمع، کینہ پروری، تعصب اور ضد بازی، مال اور جاہ و جلال کا منصب، مقام، ریاست اور عہدہ، ان تمام کو کس طرح وہ اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ اگر ان میں سے ایک یا زیادہ نفس پر مسلط ہو جائیں تو پھر وہ عقل عملی کو واقعات کے پہچاننے سے روک دیتی ہے، اور اگر عقل ان کے خلاف عمل کرنا بھی چاہے تو پھر اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں اور داد و فریاد شروع کر دیتی ہے اور عقل کے محیط کو تاریک کر دیتی ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کے انجام دینے سے کمزور کر دیتی ہے۔ جو انسان ہوا اور حوث اور خواہشات کا قیدی بن جائے تو پھر وہ وعظ اور نصیحت سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ قرآن اور مواعظ اس کے دل کی قساوت کو اور زیادہ کر دیں گے۔ لہٰذا تقوی کو بصیرت، روشن بینی اور وظیفہ شناسی کا بہترین اور مؤثر ترین عامل شمار کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اس بات کی یاد دہانی ضروری اور لازم ہے کہ تقوی عقل عملی اور ذمہ داریوں کی پہچان اور یہ جاننا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بصیرت کی ذاتی کا موجب ہے، نہ صرف عقل کے حقائق کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کہ جسے اصطلاحی لحاظ سے عقل نظری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو انسان تقوی نہیں رکھتا وہ ریاضی اور طبعی کے مسائل سمجھنے سے عاجز رہتا ہے، گرچہ تقوی سمجھنے اور ہوش اور فکر کے لیے بھی ایک حد تک مؤثر واقع ہوتا ہے۔ تقوی اور مشکلات پر قابو پانا۔ تقوی کے آثار میں سے ایک اہم اثر زندگی کی مشکلات اور سختیوں پر غلبہ حاصل کر لینا ہے۔ جو بھی تقوی پر عمل کرے گا خداوند عالم اس کی مشکلات کے دور ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور ایسے راستے سے کہ جس کا ایسے گمان تک نہ ہوگا اسے روزی فراہم کر دے گا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس نے تقوی پر عمل کیا خداوند عالم اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تقوی پر عمل کرے گا تو اس کی سختیوں اور مشکلیں جبکہ نزدیک تھا کہ اس پر وارد ہو جائیں دور ہو جائیں گی، تلخیاں اس کے لیے شیریں ہو جائیں گی، مشکلات کی لہریں اس کے سامنے پھٹ جائیں گی اور سخت سے سخت اور دردناک کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس قسم کی آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات کے حل ہونے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے میں تقوی انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ تقوی ان موارد میں کیا تاثیر کر سکتا ہے۔ زندگی کی سختیوں اور مشکلات کو بطور کلی دو گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ وہ مشکلات کے جن کا حل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کسی عضو کا نقص اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونا جو لاعلاج ہیں، اور ایسے خطرات کے جن کی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح کی دوسری مشکلات کے جنہیں روکنا اور دور کرنا انسان کے امکان اور قدرت سے باہر ہے۔ دوسرا گروہ ایسی مشکلات اور سختیاں کے جن کے دور کرنے اور پیش بینی کرنے میں ہمارا ارادہ مؤثر واقع ہو سکتا ہے، جیسے اکثر نفسیاتی اور جسمی، گھریلو اور اجتماعی اور کار و کسب کی بیماریاں وغیرہ۔ تقوی ان دونوں مشکلات کے حل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، گرچہ پہلے مشکلات کے گروہ کو روکنا اور ان کو دور کرنا ہمارے لیے عملی طور سے ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان مشکلات کے ساتھ کس طرح عمل کیا جائے یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ انسان جو باتقویٰ ہے اور اپنے نفس کی حفاظت کے لیے پوری طرح تسلط رکھتا ہے اور دنیا کے مشکلات اور خود دنیا کو فانی اور ختم سمجھتا ہے اور آخرت کی زندگی کو حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لایزال کی قدرت پر اعتماد کرتا ہے، دنیا کے واقعات اور مشکلات کو معمولی اور وقتی جانتا ہے اور ان پر جزا اور فضا نہیں کرتا، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا۔ تقوی والا انسان آخرت کے جہان اور خدا سے مانوس اور عشق کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے گزر جانے والے مشکلات اور واقعات اس کی روح اور دل کے سکون کو مضطرب اور پریشان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خود مشکلات اور حوادث اور مصائب درد نہیں لاتی، بلکہ نفس کا انہیں برداشت اور تحمل نہ کر سکنا انسان کے لیے ناراحتی اور ناآرامی کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے تقوی انسان کے لیے زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا گروہ، اکثر مشکلات اور سختیاں کہ جو انسان کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں، ہماری بری عادات اور انسانی ہوا اور حوس اور خواہشات کی وجہ سے ہم پر وارد ہوتی ہیں، اور یہی بری صفات ان کا سبب بنتی ہیں۔ گھریلو زندگی کے اکثر مشکلات کو شوہر یا بیوی یا دونوں خواہشات نفسانی پر مسلط نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں لاتے ہیں اور اس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، جسے خود انہوں نے جلایا ہے، پھر داد و قیل، جزا اور فضا زد خود کرتے ہیں۔ دوسری مشکلات بھی اکثر اسی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، برا اخلاق جیسے حسد، کینہ پروری، انتقام لینا، زد بازی، تعصب، خود پسندی اور خود بینی، تمام بلند پروازی، تکبر وغیرہ، وہ بری صفات ہیں کہ انسان کے لیے مشکلات اور مصائب غم اور غصہ وجود میں لاتی ہیں اور بہترین اور شیریں زندگی کو تلخ اور بے مزہ کر دیتی ہیں۔ ایسا شخص اتنا خواہشات نفسانی کا قیدی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے درد اور اس کی دوا کے پہچاننے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر چیز جو ان حوادث کے واقع ہونے کو روک سکتی ہے وہی تقویٰ ہے، اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ متقی انسان کے لیے اس طرح کے دردناک واقعات بالکل پیش ہی نہیں آتے، وہ سکون قلب اور آرامش سے اپنی زندگی کو ادامہ دیتا ہے اور آخرت کے لیے توشہ اور زیادہ راہ حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی محبت ان تمام مصائب اور گرفتاریوں کا سرچشمہ ہوتی ہے، لیکن متقی انسان دنیا اور مافیا کا عاشق اور فریفتہ نہیں ہوتا تاکہ اس کے نہ ہونے سے رنج اور تکلیف کو محسوس کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت سے پرہیز کر، کیونکہ یہ دنیا کی ہر مصیبت کی جڑ اور تکلیف کی کان ہے۔ تقوی اور آزادی، ممکن ہے کہ کوئی گمان کرے کہ تقوی تو آزادی کو سلب کر لیتا ہے اور ایک محدودیت اور قید و بند وجود میں لے آتا ہے اور زندگی کو سخت اور مشکل بنا دیتا ہے، لیکن اسلام اس گمان اور عقیدے کو قبول نہیں کرتا اور رد کر دیتا ہے، بلکہ اس کے برعکس تقوی کو آزادی اور آرام اور عزت اور بزرگواری کا سبب قرار دیتا ہے، اور انسان بغیر تقوی والے کو قید اور غلام شمار کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقوی ہدایت اور استقامت اور آخرت کے زاد راہ اور توشے کی چابی ہے، تقوی غلامی سے آزادی اور ہلاکت سے نجات پانے کا وسیلہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسلام سے بالاتر کوئی شرافت نہیں ہے، تقوی سے کوئی بالاتر عزت نہیں ہے، اور سب سے زیادہ قوی تقوی سے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص تقوی کو وسیلہ بنائے تو وہ سختیاں اور دشواریاں جو نزدیک آ چکی ہوں گی اس سے دور ہو جائیں گی، تلخ کام اس کے لیے شیریں ہو جائیں گے، گرفتاریوں کی سخت لہریں اس سے دور ہو جائیں گی اور سختیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ان احادیث میں تقوی کو مشکلات کے حل کرنے اور انسان کی عزت اور آزادی کا سبب، مصائب اور گرفتاریوں سے نجات، زندگی کی دشواریوں اور تلخیوں کے لیے بہترین پناہ گاہ بتلایا گیا ہے۔ لہٰذا تقوی انسان کے لیے محدودیت اور آزادی سلب کرنے کا موجب نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی شخصیت کو زندہ کر دیتا ہے، اور تقوی شہوت، غضب، انتقام جوئی، کینہ پروری، خود خواہی، خود پسندی، تعصب، لج بازی، تمہ، دولت پرستی، خود پرستی، شہوت پرستی، مقام و منصب پرستی، شکم پرستی، شہرت پرستی سے آزاد کر دیتا ہے۔ انسان کی شخصیت اور عقل کو قوی کرتا ہے تاکہ غزائر اور طوفیان کرنے والی قوتوں پر غالب آ جائے اور انہیں اعتدال پر رکھے اور واقعی مصلحتوں کے لحاظ سے ہدایت اور رہبری کرے اور افراط اور تفریط کے کاموں سے رکاوٹ بنے۔ قرآن ان لوگوں کو جو نفس کی خواہشات کے مطیع اور فرمانبردار ہوں اور خواہشات نفسانی کی تلاش میں لگے رہیں اور خواہشات نفس کے حاصل کرنے میں کسی حدود شرعی کے قائل نہ ہوں، بت پرست اور خواہش پرست جانتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کے باوجود جانتا ہے کہ خدا نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر تاریکی کے پردے ڈال دیے گئے ہیں، بس کون اسے خدا کے بعد ہدایت کرے گا؟ کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ درست ہے کہ جو شخص اپنی نفسی خواہشات کے سامنے سر تسلیم کر چکا ہے اور اس کے حاصل کرنے میں کسی برائی اور قباحت کی پرواہ نہیں کرتا اور دیوانوں کی طرح اس کی تلاش اور کوشش کرتا ہے اور عقل کی بھلائی کی آواز کو نہیں سنتا اور پیغمبروں کی رہنمائی پر کان نہیں دھرتا، ایسا شخص یقیناً خواہشات نفس کا قیدی اور غلام اور نوکر اور مطیع ہے۔ نفس کی خواہشات نے انسان کی شخصیت اور گوہر نایاب کہ جو عقل ہے اسے مغلوب کر رکھا ہے اور اپنے دام میں پھنسا لیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے آزاد ہونے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے سوائے تقوی کے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لہذا تقوی محدود نہیں کرتا بلکہ انسان کو آزادی بخشتا ہے۔ تقوی اور بیماریوں کا علاج۔ یہ مطلب پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ برے اخلاق جیسے حسد، بغض، انتقام جوئی، عیب جوئی، غضب، تعصب، طمع، خود بینی، تکبر، خوف، بے ارادگی، وسوسہ وغیرہ، یہ تمام نفسانی بیماریاں ہیں۔ ان مرضوں میں مبتلا انسان مجازی طور سے نہیں بلکہ حقیقی لحاظ سے بیمار ہے، اور یہ مطلب بھی علوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ نفس اور جسم میں فقط مضبوط ربط اور اتصال ہی برقرار نہیں ہے بلکہ یہ دونوں متحد ہیں اور اسی ربط اور اتصال سے ایک دوسرے پر اثر انداز اور متاثر ہوتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں نفس انسان کو ناراحت اور پریشان کرتی ہیں، اس کے برعکس روحانی اور نفسانی بیماریاں جیسے معدے اور انتڑیوں میں زخم اور ورم، بدہضمی اور غذا کا کھٹا پن ہو جانا، سر اور دل کا درد کہ وہ بھی برے اخلاق جیسے حسد، بغض اور کینہ، طمع اور خود خواہی اور بلند پروازی سے ہی وجود میں آ جائیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ مضر اشیاء کی عادت، شہترانی میں افراد اور زیادہ روی کتنی خطرناک بیماریوں کو موجود کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ نفسانی بیماریوں کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے تقوی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں اور ان سے سلامتی اور صحت میں تقوی بہت ہی زیادہ تاثیر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تقوی تمہارے جسموں کی بیماریوں کی دوا ہے اور تمہارے فاسد دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور تمہارے نفوس کی کثافتوں کو پاک کرتا ہے۔ متقیوں کے اوصاف۔ اگر تقوی کو بہتر پہچاننا چاہیں اور متقین کی صفات اور علامتوں سے بہتر واقف ہونا چاہیں تو ضروری ہے کہ حمام کے خطبے کا جو نہج البلاغہ میں ہے اس کا ترجمہ کر دیں۔ حمام ایک عابد انسان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ایک دن اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ میرے لیے متقین کی اس طرح صفات بیان فرمائیں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے جواب میں تھوڑی دیر کی اور پھر آپ نے اجمالی طور سے فرمایا، اے حمام، تقوی کو اختیار کر اور نیک کام انجام دینے والا ہو جا، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا متقین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حمام نے آپ کے اس مختصر جواب پر اکتفا نہیں کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دی کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے حمد و ثناء باری تعالی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، خداوند عالم نے لوگوں کو پیدا کیا جبکہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا اور ان کی نافرمانیوں سے امان اور محفوظ تھا، کیونکہ گناہ گاروں کی نافرمانی اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی اور فرما برداروں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کی روزی ان میں تقسیم کر دی اور ہر آدمی کو اس کی مناسب جگہ پر برقرار کیا۔ متقی دنیا میں اہل فضیلت ہیں، گفتگو میں سچے، لباس پہننے میں میانہ رو، راستہ چلنے میں متواضع، حرام کاموں سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جو علم انہیں فائدہ دیتا ہے اسے سنتے ہیں، مصیبتوں اور گرفتاریوں میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آرام اور خوشی میں ہوتے ہیں۔ اگر موت ان کے لیے پہلے سے معین نہ کی جا چکی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ایک لحظہ بھی ان کی جان ان کے بدن میں قرار نہ پاتی۔ خدا ان کی نگاہ میں بہت عظیم اور بزرگ ہے، اسی لیے غیر خدا ان کی نگاہ میں معمولی نظر آتا ہے۔ بہشت کی نسبت اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے بہشت کو دیکھا ہے اور بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اور جہنم کی نسبت اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اسے دیکھا ہے اور اس میں عذاب پا رہا ہے۔ ان کے دل محزون ہیں اور لوگ ان کے شر سے امان میں ہیں، ان کے بدن لاغر اور ان کی ضروریات تھوڑی ہیں، ان کے نفس عفیف اور پاک ہیں، اس دنیا میں تھوڑے دن صبر کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمیشہ کے آرام اور خوشی میں جا پہنچیں، اور یہ تجارت منفعت آور ہے جو ان کے پروردگار نے ان کے لیے فراہم کی ہے۔ دنیا ان کی طرف رخ کرتی ہے لیکن وہ اس کے قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ دنیا انہیں اپنا قیدی بنانا چاہتی ہے لیکن وہ اپنی جان خرید لیتے ہیں اور آزاد کرا لیتے ہیں۔ رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو سوچ اور بچار سے پڑھتے ہیں، اس میں سوچنے اور فکر کرنے سے اپنے آپ کو غمگین اور محزون بناتے ہیں، اور اسی وسیلے سے اپنے درد کی دوا ڈھونڈتے ہیں۔ جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں شوق دلایا گیا ہو تو وہ امیدوار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح شوق میں آتے ہیں کہ گویا جزا اور ثواب کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں خوف اور ترس ہو تو دل کے کانوں سے ان کی طرف اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ گویا دوزخ میں رہنے والوں کی آہ زاری اور فریاد ان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ رکوع کے لیے خم ہوتے ہیں اور سجدے کے لیے اپنی پیشانیوں اور ہتھیلیوں اور پاؤں اور زانوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، اپنے نفس کی آزادی کو خدا سے تقاضا کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو بردبار، دانا، نیکوکار اور باتقواں ہیں۔ خدا کے خوف نے ان کو اس تیر کی مانند کر دیا ہے کہ جسے چھیلا جائے اور لاغر اور کمزور کر دیا جائے۔ انہیں دیکھنے والے گمان کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں جبکہ وہ بیمار نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوانے ہیں جبکہ وہ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ قیامت جیسی عظیم چیز میں فکر کرنے نے ان کو اپنے آپ سے بے خود کر دیا ہے۔ اپنے تھوڑے عمل پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ عمل کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ اپنی روح اور نفس کو اس گمان میں کہ وہ اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں متہم کرتے ہیں، اور اپنے اعمال سے خوف اور ہراس میں ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ آگاہ اور باخبر ہے۔ خدایا، جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور اس سے بالاتر قرار دے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو جو دوسرے نہیں جانتے بخش دے۔ اہل تقویٰ کی نشانی یہ ہے کہ تو اسے دینی معاملے میں نرمی اور دور اندیشی کے ساتھ قوی دیکھے گا، اور یقین میں با ایمان اور مضبوط۔ علم کے حصول میں حریص، بردباری میں دانشمند، مالدار ہوتے ہوئے میانہ روی، عبادت با خشوع اور فقر میں آبرو مند اور باوقار، سختیوں میں صبر کرنے والے، حلال روزی کے حاصل کرنے میں کوشش کرنے والے، ہدایت کے طلب کرنے میں علاق مندی، تما سے دور اور سخت جان، نیک کام کرنے کے باوجود خوف زدہ ہیں، رات کے وقت شکرانہ ادا کرنے میں ہمت باندھتے ہیں اور دن میں ذکر اور خدا کی یاد کو اہمیت دینے والے، رات کو اس ڈر سے کہ شاید غفلت بڑھتی ہو خوف زدہ، دن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی وجہ سے خوشحال۔ اگر نفس نے کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا سختی بڑھتی تو وہ بھی اس کے بدلے میں جسے نفس پسند کرتا ہے بجا نہیں لاتے۔ ان کا ربط اور علاقہ نیک کاموں سے ہوتا ہے اور فنا ہونے والی دنیاوی چیز کی طرف میلان نہیں رکھتے۔ تحمل اور بردباری کو عقل مندی سے اور گفتار کو کردار کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسے دیکھے گا کہ اس کی خواہشات تھوڑی اور اس کی خطائیں بھی کم، دل خشوع کرنے والا اور نفس قناعت رکھنے والا، اس کی خوراک تھوڑی اور اس کے کام آسان، اس کا دین محفوظ اور اس کی نفسانی خواہشات ختم ہو چکی ہیں اور غصہ بیٹھ چکا ہے۔ لوگ اس کے احسان اور نیکی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے شر سے امن اور امان میں ہیں۔ اگر لوگوں میں غافل اور بے خبر نظر آ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا شمار ہو رہا ہوگا، اور اگر ذکر کرنے والوں میں موجود ہوا تو وہ غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ गालियां देने से परहेज करता है और नरमी से बात करता है। बुरे काम इससे नहीं देखे जाते और नेक कामों में हर जगह हाजिर होता है। खैरात और नेकी की तरफ कदम बढ़ाने वाला और बुराइयों से भाग जाने वाला होता है। सख्तियों में बावकार और मुसीबतों में सब्र करने वाला, आराम और आसाइश में शुक्रगुजार। जो इसके नज़दीक मबगूज़ है उस पर जुल्म नहीं करता, जिसको दोस्त रखता है उसके लिए गुनाह नहीं करता, गवाहों की गवाही देने से पहले हक का इकरार कर लेता है, जिसे हिफ्स कर लिया है उसे ज़ाया नहीं करता, और जो इसे बतलाया जाए उसे नहीं भुलाता, किसी को बुरे लक़ब से नहीं बुलाता, हमसाए को नुकसान नहीं पहुंचाता, लोगों पर जब मुसीबतें टूट पड़ें तो इससे खुशी नहीं करता, बातिल के रास्ते में कदम नहीं रखता और हक़ से खारिज नहीं होता। अगर चुप रहे तो चुप रहने से गमगीन नहीं होता, अगर हंसे तो हंसने की आवाज़ बुलंद नहीं होती, और अगर इस पर जुल्म किया जाए तो सब्र करता है ताकि इसका इंतकाम उसके लिए ले ले। इसका नफ्स उसकी तरफ से सख्ती में होता है, लेकिन लोगों के नफ्स उसकी तरफ से आराम और आसाइश में होते हैं। उखरवी कामों के लिए अपने नफ्स को सख्तियों में डालता है और लोगों को अपनी जानिब से आराम और आसाइश पहुँचाता है। इसका किसी से दूर हो जाना जहद और इफ़त की वजह से होता है, और किसी से नज़दीक होना खुशखलकी और मेहरबानी से होता है। दूर होना तकब्बुर और खुदख्वाही की वजह से नहीं होता, और नज़दीक होना मकर और फरेब से नहीं होता। रावी कहता है कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम इस जगह पहुंचा तो हमाम ने एक चीख मारी और बेहोश हो गया और अपनी रूह खालिक रूह के सुपुर्द कर दी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस तरह की पेशामद की वजह से इसके बारे में खौफजदा था। आपने इसके बाद फरमाया, लायक अफराद में वाज इस तरह का असर करते हैं। नफ्स पर कंट्रोल करने और इसे पाक करने का अहम सबब मराकबत होता है। अपने आप को बनाने और संवारने और नफ्स को पाक करने का एक अहम सबब नफ्स पर मराकबत और तवज्जो रखना होता है। जो इंसान अपनी सआदत के मुतालिक सोचता और फिक्र रखता हो, वो बुरे अखलाक और नफसानी बीमारियों से गाफिल नहीं रह सकता, बल्कि उसे हर वक्त अपने नफ्स पर तवज्जो रखनी चाहिए और तमाम अखलाक और किरदार, मलकात और अफकार को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और इस पर पूरी तरह निगाह रखे। हम इस मतलब को कई एक मतालब के ज़िम्न में बयान करते हैं। आमाल का जब्त करना और लिखना। क़ुरान और अहादीस पैगंबर और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मालूम होता है कि इंसान के तमाम आमाल, हरकात, गुफ्तार, सांस लेना, अफकार और नज़रियात, नियत, तमाम के तमाम नामे आमाल में जब्त और सब्त किए जाते हैं और क़यामत तक हिसाब देने के लिए बाकी रहते हैं, और हर एक इंसान क़यामत के दिन अपने अच्छे बुरे आमाल की जजा और सज़ा दिया जाएगा। जैसे खुदा कुरान मजीद में फरमाता है कि क़यामत के दिन लोग गिरोह दर गिरोह खारिज होंगे ताकि वो अपने आमाल को देख लें। जिसने एक ज़र्रा भर नेकी अंजाम दी होगी वो उसे देखेगा, और जिसने ज़र्रा भर बुराई अंजाम दी होगी वो उसे देखेगा। नेस फरमाता है कि किताब रखी जाएगी, मुजरमों को देखेगा कि वो इससे जो इनके नामा आमाल में सब्त है खौफजदा हैं, और कहते होंगे कि ये कैसी किताब है कि जिसने तमाम चीज़ों को सब्त कर रखा है और किसी छोटे बड़े काम को नहीं छोड़ा। अपने तमाम आमाल को हाजिर शुदा देखेंगे। तेरा खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता। खुदा फरमाता है कि क़यामत के दिन जिसने जो अमल खैर अंजाम दिया होगा हाजिर देखेगा, और जिन बुरे आमाल का इर्तकाब किया होगा उसे भी हाजिर पाएगा और आरजू करेगा कि इसके और इसके अमल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता। खुदा फरमाता है कि कोई बात ज़बान पर नहीं लाता मगर इसके लिखने के लिए फरिश्तों को हाजिर और निगाह करने वाला पाएगा। अगर हमारा ये अकीदा है कि इंसान के तमाम आमाल और किरदार, हरकात और गुफ्तार, यहाँ तक के अफकार और नज़रियात, सोच और फिक्र लिखे जाते हैं, तो फिर हम किस तरह इनका अंजाम देने से गाफिल रह सकते हैं।